طب في ولقد اوحينا الى موسى اور تحقیق ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو, موسیٰ علیہ السلام پہ ہم نے وحی کی, تو کس نے وحی کی؟ اللہ رب العزت نے, اللہ رب العزت نے اپنا پیغام وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا. اور وہ پیغام کیا تھا, وہ کیا حکم تھا جو اللہ تعالیٰ نے دیا؟ ان اسری بعبادی فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى. تو یہ جو آیت ہے اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو نا ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے, ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جو آپس میں کشمکش تھی, جو کل کے سبق میں بھی آپ نے پڑھی کہ اس نے وہ یوم الزینہ کے دن جو مقابلہ ہوا, فرعون اور اس کے ساتھی ہار گئے, بلکہ اس کے ساتھی وہ کہتے ہیں مصری تھے جو جادوگر تھے, وہ آ کر وہ مسلمان ہو گئے, انہوں نے ایمان قبول کر لیا. تو گویا کہ اس بنی اسرائیل کے لوگ تو پہلے ہی مسلم تھے, اب مصری لوگوں میں سے بھی, قبطی لوگوں میں سے بھی تھوڑے مسلمان ہو گئے. تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو پلہ تھا وہ بھاری رہا. تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کیا کیا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا. ہجرت کا حکم کیوں دیا؟ کیوں کہا کہ میرے بندوں کو لے کے چل رات کو؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون جو تھا نا, اس نے معجزے دیکھنے کے بعد بھی انکار کیا, اور پیغمبر کی بات جو تھی, بینات جو تھی, ان کو قبول نہ کیا اور وہ ایمان نہ لایا, وہ اور اس کے ساتھی. اور جب پانی حد سے گزرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو کہتا ہے کہ اب یہ جگہ چھوڑ دے, اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ پھر جب پیغمبر کو حکم دیا جاتا ہے نا کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیجئے, ہجرت کا حکم, تو پیچھے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے تباہی جو ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے, اس کے اثار جو ہیں وہ نمایاں ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ تفصیلات ہٹا دی ہیں, حذف کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے, بلکہ جو ہے مزید جو بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بس اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو, بیچ میں اور کئی واقعات ہیں لیکن ان کو سب کو ختم کر کے کیا کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا, ان اسری بعبادی کہ رات کو چل, بعبادی میرے بندوں کو لے کر. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کن کو میرے بندے کہتا ہے, جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں, اور دل چاہتا ہے نا ہم بھی اللہ کے بندے بن جائیں, تو اللہ کے بندے بننے کے لیے جو ہے وہ کیا کرنا ہوگا, ایمان لانا ہوگا, سچا ایمان, جو جادوگر ایمان لائے تھے, نہ دن دیکھا نہ رات, نہ صبح نہ شام, نہ انہوں نے طویل انتظار کیا. اور میں تو اکثر اس بات پہ سوچتی ہوں کہ اپنی زندگی کے بال تو سفید ہوتے جا رہے ہیں, اپنے اوقات گزر رہے ہیں, اپنے بال سفید ہو رہے ہیں, چہروں پہ جھریاں پڑ رہی ہیں, اور ہم انتظار میں ہیں کہ ہاں اب کی رمضان تو بڑا اچھا گزاریں گے, اب کی تراویح تو پوری پڑھیں گے, اب کی تہجد میں اٹھیں گے اور خوب لمبی دعائیں مانگیں گے, اب کی قرآن دل لگا کر پڑھیں گے. بہت بہت سی باتیں ہم سوچتے ہیں نا کریں گے, لیکن کب؟ ہمیں جادوگر کی طرح جو فوراً ایمان لے, امن تو فوراً وہ ایمان لے آئے, اور انہوں نے جو ہے وہ فرعون کی ایک بات بھی جو تھی وہ نہ سنی اور بالکل بھی نہیں ڈرے. ایک ہی بات کہی, آمنا برب ہارون و موسیٰ, اور ان کی یہ بات بھی کتنی اچھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہو نہیں سکتا کہ جو ہے وہ ما جانا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض, کہ تو جو چاہے کر لے, اب ہم جو ہے نا وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کی کیسے حفاظت کرتا ہے نا, کتنا پیار کرتا ہے ان لوگوں سے. کہا بعبادی میرے بندوں کو لے کے چل, فضرب لہم طریقاً, پس بنا ان کے لیے راستہ, فی البحری سمندر میں. راستہ کیسا ہوگا؟ یبسن خشک. اب یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہو سمندر اور راستہ اس میں جو ہے وہ خشک بنا دیا جائے. تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ دربہ طریق, دربہ طریق یہ عربی محاورہ ہے, اور اس کے معنی کیا ہیں کہ دربہ کا مطلب تو ہوتا ہے مارنا, راستہ مار, تو راستہ مار جو ہے دراصل یہ راستہ بنا, بنا لینا, یہ محاورہ ہے عربوں کے ہاں. تو اس میں اشارہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی طرف, کہ آپ اپنی عصا کو समंदर के अंदर मारें, और दराबा जैसे मारना है ना, पांव जमीन पर लेके चलें तो भी उसके लिए आता है। तो यहाँ पे जो है क्या है कि समंदर में अपनी असा को आप मारें और समंदर में खुश्क रास्ता जो है आप बना लें। और ये भी अल्लाह का फजल था कि अल्लाह ताला ने समंदर में उनके लिए जो है वो खुश्क रास्ता जो है वो बनाया कि एक असा के मारने से समंदर जो है उसके लिए सड़क बन गया उनके लिए। तो ये क्या था, कुदरते खुदावंदी का करिश्मा था। और ये एक मौजजा था जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था कि तुम्हारे असा के मारते ही जो है वो तुम्हारे लिए सड़क बन जाएगी। और क्योंकि आप देखें ये जो लफ्ज है ना यहाँ पे फिल बाहरी, बाहर के ऊपर अलिफ लाम है खास, मुफस्सरीन ये कहते हैं अलिफ लाम का मतलब ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम को मुतय्यन तौर पर जगह बता दी गई थी, निशानदेही की गई थी कि कहाँ जाना है और कहाँ रास्ता बनाना है। और तौरात में भी किताबे खुरूज चैप्टर 14 में है, और खुदावंद ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है, बनी इसराइल से कह के वो आगे बढ़े और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा और इसको दो हिस्से कर और बनी इसराइल समंदर के बीच से खुशक जमीन पर निकल जाएंगे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया और खुदावंद ने रात भर तुम पूर्वी आंधी चलाकर और समंदर को पीछे हटाकर उसे खुश्क जमीन बना दिया और पानी दो हिस्से हो गया और बनी इसराइल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए और इनके दाएं और बाएं हाथ पानी दीवार की तरह था और मिस्रियों ने ताकुब किया। तो ये एक मौजा था जो कि पेश आया, फद्रिब लहुम तरीकन फिल बहरी यबसन। तो यबसन के मानी क्या है कि नमी जो थी, जो गीलापन था समंदर का, वो बिल्कुल खुश्क हो गया। ला तखाफु दरकं वला तखशा, ये बात बड़ी आम है कि ना तुझे खौफ हो किसी के पार लेने का और ना ही तुझे जो है वो डर लगे। तो मुफस्सरीन ये कहते हैं कि इसके मानी क्या है कि ना तुझे खौफ हो किसी के जो है वो ताकुब का और ना ही तुझे जो है वो डर लगे। तो किसके ताकुब का खौफ, फिरौन के ताकुब का। तो दरका का मतलब होता है ना इदराक, जैसे किसी को पा लेना, किसी को ढूंढ लेना। तो अब ये के जो बनी इसराइल के लोग थे वो तो डरे हुए थे कि फिरौन जो छोड़ता नहीं था, जालिम था, कि वो मुझे जो है पकड़ लेंगे आगे, फिरौन और उसके साथी आकर उनको पकड़ लेंगे। तो ये जो है ना ला तखाफु दरकन, यानी फिरौन और उसके दरबारी और उसके लश्कर और उसकी फौजें जो हैं वो बनी इसराइल के लोगों को कहीं पकड़ ना लें। वला तख्शा, तो ये डर किसका, किस चीज का था, ये खौफ इस बात का था कि समंदर में डूब ना जाए। तख्शा जो है ये समंदर में डूबने के लिए है कि जब समंदर, अब फितरी सी बात है, आंखों के सामने ठाठे मारता हुआ समंदर है, सड़क बन भी गई है, लेकिन फिर भी खौफ है कि कहीं ये दोबारा समंदर तो नहीं बन जाएगा, कहीं डूब तो नहीं जाएंगे। तो दो तरह के खौफ उनको लाहक थे, एक फिरौनियों का और दूसरा समंदर में डूबने का। फअतबाहुम फिरऔनु बिजनूदिही, आप देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि पीछा किया इनका फिरौन ने अपने लश्करों के साथ। एक आदमी आया, फिरौन और उसके लश्करी जो थे वो बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे आए। फ़ग़शियहुम मिनल यम्मी मा ग़शियहुम, फिर समंदर इन पर छा गया जैसा कि छा जाने का हक था। अब आप देखिए कि यहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो क्या फरमा रहे हैं कि जब ये मुहाजरीन हिजरत करके गुजर रहे थे तो फिरौन अपने लश्कर समेत समंदर के इस दरमियानी रास्ते पर आया है ना, और जब वो आया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने समंदर को क्या हुक्म दिया, आप देखिए सूरत अश्शोरा आयत 64, उससे भी ये बात जो है वो पता चलती है कि फऔहैना इला मूसा अनिद्रिब बिअसाकल बहर फन फलक फकान कुल्लु फिरकिन कद तऊदिल अजीम, ये 63 आयत है। وَأَزْلَفْنَكُمْ ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور قریب لے آئے ہم دوسرے لوگوں کو بھی، دوسرے کون تھے؟ فرعونی. وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَمَّاهُ أَجْمَعِينَ، اور کس کو بچایا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اور جو آپ پر آپ کے ساتھ تھے، ایمان لانے والے جو جمع ہوئے تھے. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور جو دوسرے تھے ان کو کیا کیا؟ غرق ہی کر دیا. تو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو کیسے جو ہے وہ سمندر ان پہ چھایا جیسے کہ چھا جانے کا حق تھا. تو یہ بڑی ہی سخت بات ہے، یعنی ایسے نہیں کہ بس پانی ان پر آ گیا اور وہ پانی میں ڈوب گئے، بلکہ یہاں پہ جو ہے وہ عذاب کی سختی، عذاب کی شدت جو ہے نا، اللہ رب العزت اس کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب میرا عذاب فرعونیوں پر آیا، فرعون پر آیا تو بڑا ہی سخت عذاب تھا، اور اس طرح سے آیا جیسا کہ آنے کا حق ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ حق کا تو قاتے ہی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، سورۃ آل عمران میں، کہ اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. تو حق کیسے ادا کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کا؟ مثلا پیٹ کا حق ہم کیسے ادا کرتے ہیں؟ کہ دو لقمے زیادہ ہی کھاتے ہیں، ہے نا، پیٹ بھر جاتا ہے، پیٹ ساتھ نہیں دیتا، پتا ہوتا ہے کہ اب اور نہیں کھا سکتے، لیکن کیا کرتے ہیں کہ اور کھاتے ہیں اور کھاتے ہیں. تو اسی طرح آنکھوں کا حق کیسے ادا کرتے ہیں؟ کہ نظر نہیں آتا تو عینک لگا لیتے ہیں، لینز لگانا چاہتے ہیں، ہے نا. سوتے ہیں تو 4-6 گھنٹے ہمارے لیے کافی نہیں ہوتے، 8-10 گھنٹے جتنا طلب ہے اس سے بھی بڑھ کر، تو حق ادا کرتے ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ یہاں پر جو ہے اسی خشک راستے پر جب فرعون اور اس کے ساتھی چلنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ پھر تو پانی بن جا. اب وہ خشک جگہ جو تھی وہ پانی کی موجوں میں تبدیل ہو گئی، اور فرعون سمیت سارا لشکر ڈوب گیا. فغشیہم، وہ سارے لوگ کیا تھے؟ سب کے سب جو تھے، سمندر کا پانی ان پر غالب آ گیا. تو غشیہم کا مطلب ہے علاہم و اصابہم، سمندر کا پانی ان پر غالب آ گیا. اور ما غشیہم کہ کیسا غالب آیا، کیسا غالب آیا، اس کا مطلب ہے ہولناکی، عذاب کی شدت. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ مارا تو اس کو خوب مارا، ہم نے فلاں کام کیا تو پھر کیسا ہی کیا، کیا ہی خوب کیا. تو یہاں پہ بھی عذاب کی شدت کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عظمت کا اظہار ہے کہ اتنے معجزے دیکھنے کے بعد پیغمبر کا بھی انکار کیا، بینات کا انکار کیا، اور الٹا یہ کہ وقت کے پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کا تعاقب بالآخر جو ہے وہ سمندر کی بے پناہ موجوں کی لپیٹ میں آ گیا. جیسے جو ہے قریش نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا تو گھیرا ڈالے کھڑے تھے، رسول اللہ کو دیکھ نہ سکے، وہ سورت یاسین پڑھتے ہوئے نکل گئے، وہ غار ثور میں اس جگہ پہنچ تو گئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ نہ سکے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، یعنی مدینہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پہنچ گئے. تو یہاں پر یہ جو واقعہ ہے فرعون کا اور بنی اسرائیل کا، اللہ تعالیٰ کیوں سنا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام پر بڑے سخت حالات آئے، بڑی سخت آزمائشیں آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، ان کی مدد کی. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم آپ کی بھی مدد کریں گے. جس طرح فرعونیوں کو جو ہے وہ غرق کر دیا، اسی طرح جو قریشی ہیں جو نافرمان ہیں ان کو بھی ہم جو ہے وہ ختم کر دیں گے. وعد اللہ فرعون قومہ وما ہدا، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی تو کیا تھا، عبداللہ یعنی راستہ ان کو بھلا دیا تھا. وما ہدا، اور ان کی کوئی صحیح رہنمائی تھوڑی کی تھی. اب غور کریں کہ یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ فرعون تو قائد تھا نا، اور قائد کی اصل ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اصل ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان کی صحیح رہنمائی کرے، ان کو صحیح راستہ بتائے. قائد کی اصل ذمہ داری ایک رائی کی ہوتی ہے، ایک گڈلیے کی، جو اپنے بکریوں کو چراتا ہے، بھیڑیے سے بچاتا ہے، ان کو ادھر ادھر ہونے نہیں دیتا اپنے ریور سے، उनको चराता भी है और लेकिन उनकी हिफाजत भी करता है। तो ये कैसा कायद था कि वह अदल्ला फिरौनु कौमहु, कि उसने अपनी कौम को जो है वो गुमराह कर दिया, और साथ ही फरमाया वमा हदा, और उनकी कोई सही रहनुमाई ना की। अब अहले मक्का को, जो मक्का के सरदार थे, उनको डांटा जा रहा है कि तुम भी तो लीडर हो, तुम भी तो सरदार हो, तुम देखो तो सही कहीं तुम फिरौन की तरह तो नहीं अपनी कौम को गलत रास्तों पर लेके चल रहे। तो बड़ा लतीफ अंदाज है कुरैशी जो सरदार थे उनको डांटने का, उनको मुहासबे की दावत देने का, और आज के जो मुसलमान लीडर हैं उनको भी जो है वो सोचने की दावत दी जा रही है। जो रहनुमा हैं, जो लीडर हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो लीडर बन जाते हैं, वो कौमी असेंबली के मेंबर बन जाते हैं, वो आगे आते हैं, और फिर उसके बाद जो है जब कुव्वत ताकत, जब कुर्सी, जब इख्तदार और इख्तियार उनको जब मिल जाता है, तो फिर उसके बाद वो कहीं फिरौन तो नहीं बन जाते, वो फिरौन की तरह कौम को गुमराह तो नहीं करते, है ना। ऐसे मुसाफिर कहीं देखे ना सुने, अपनी समझी हुई मंजिल का पता भूल गए, है ना। इधर उधर की तू बात ना कर ये बता के काफला क्यों लुटा, इधर उधर की तू बात ना कर ये बता के काफला क्यों लुटा, मुझे राहजनों की खबर नहीं तेरी राहबरी का सवाल है। कि तू कैसा राहबर और रहनुमा निकला कि तूने राहजनों और डाकुओं से अपनी कौम को क्यों ना बचाया, है ना। तो यही बात है कि अब किसे रहनुमा करे कोई, क्या किया खिजर ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। فَدَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَقَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ। اب اللہ رب العزت جو ہے وہ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے انگنت نعمتیں کی، نعمتوں کے انبار، نعمتوں کی بارش، اللہ نے نعمتیں، نعمتوں سے اللہ ان کو نوازتا چلا گیا۔ عظیم احسانات اللہ تعالیٰ اپنے بنی اسرائیل کو یاد دلاتے ہیں کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ میرے اتنے احسانات، میری اتنی نعمتیں، میرے اتنے انعامات کی بارش، تو پھر تم نے جو ہے ان کا شکر کتنا ادا کیا، تم نے ان احسانات کو کتنا یاد رکھا، تم پھر میرے کتنے بنے، میں نے تمہیں اتنا نوازا، تم نے پھر ان کی نہ قدری کیوں کی اور کیسے کی، تم نے کیا کیا اور میں نے کیا کیا۔ آپ پیچھے سورت البقرہ میں جو ہے وہ اس کی تفصیل پہلے بھی پڑھ چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ ہدایت جو ہے نا اس کو سنبھال کے رکھو، اس پہ چلنا، اور تورات کو سنبھال کے رکھو، اور میں تم پر اپنی نعمتوں کی بارش کرتا چلا جاؤں گا۔ تو یہاں پہ بھی موقع کی مناسبت سے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، کہ ہم نے بچایا تم کو تمہارے دشمن سے۔ اور آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے کہ دشمن جو تھا، ایک تو ان کو غلام بنایا ہوا تھا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، لڑکوں کو مار دیتا تھا، اور نسلیں ان کی ختم ہو رہی تھی، اور بڑا لمبا عرصہ تھا غلامی کا، اور غلامی کی زندگی بڑی مشکل زندگی ہے۔ ان قوموں سے دیکھیں جنہوں نے جو ہے وہ آزادی حاصل کی ہے، اور وہ آزادی انہوں نے کتنی جو ہے وہ جانوں کی قربانی دے کر، کتنی عزتوں کو لٹا کر، کتنی مال کی، دولت کی، گھر کی قربانی دے کر انہوں نے جو ہے نا آزادیاں حاصل کی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اور دوسری نعمت کیا ہے کہ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ، اور طور کے دائیں جانب وعدہ کیا تھا تم سے، اور وعدہ یہ کس چیز کا تھا، حاضری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے طور کے دائیں جانب جو ہے وہ وعدہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کو تورات ملے گی۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پر بلایا، اور پھر جو ہے وہ طور کی دائیں جانب جب وہ مدین سے واپس جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کی طرف جو ہے وہ بنی اسرائیل کو متوجہ کر رہے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جو نعمت ملی دراصل وہ بنی اسرائیل کو ملی، تو نعمت کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ غور تو کرو کہ تم کہاں بھٹک رہے تھے، تم کن راستوں پہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر پیغمبر پیدا کیا، نبوت، تورات، ونزلنا علیکم المن والسلوى, اور تم پر من و سلوہ اتارا. اور آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو جو ہے وہ سمندر سے وہ نکلے, سمندر کو پار کر کے جب گئے تو ایک میدان میں تھے, ان کے پاس خوراک کے ذخیرے سارے ختم ہو گئے تھے, اور اس وقت جو ہے وہ من و سلوہ کا نزول شروع ہوا. تو من کیا تھا؟ میٹھی دھنیے کی طرح کی ایک چیز تھی, میٹھی چیز تھی یہ. اور سلوہ کیا تھا؟ بٹیر کی طرح کا پرندہ, کہ کھانے کے وقت جو ہے وہ ایسے آتا تھا, من دھنیے کی طرح ہر طرف اوس کی طرح وہ اس کی بارش ہو جاتی تھی, بارش کی طرح. اور اسی طرح بٹیر ان کے خیموں اور لشکروں کے باہر آ جاتے تھے جس کو وہ کھاتے تھے. اور خود جو ہے وہ تورات سے کیا پتا چلتا ہے, خروج میں من و سلوہ کی تفصیل اس طرح سے ہے, اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹیریں آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا, اور صبح کو خیمہ گاہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی, اور جب وہ اوس جو پڑی تھی سوکھ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول چیز, ایسی چھوٹی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں, زمین پر پڑی ہے. بنی اسرائیل اسے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے, من. کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل نے اس کا نام من رکھا, اور وہ دھنیے کے بیج کی طرح سفید, اور اس کا مزہ شہد کے بنے ہوئے پوئے کی طرح تھا. اور پھر ایک اور جگہ جو ہے وہ پتہ چلتا ہے ان کی کتاب میں کہ لوگ ادھر ادھر جا کر اسے جمع کرتے اور اسے چکی میں پیستے یا اوکھلی میں کوٹ لیتے تھے, پھر اسے ہانڈیوں میں ابال کر روٹیاں بناتے تھے. اس کا مزہ تازہ تیل کا سا تھا, اور رات کو جب لشکر گاہ میں اوس پڑتی تو اس کے ساتھ من بھی گرتا تھا. اور یہ ایک معجزہ تھا کہ 40 سال بعد جب بنی اسرائیل کے لیے خوراک کے فطری ذرائع جب ان کو پہنچائے گئے تو یہ سلسلہ بند ہو گیا. تو تقریباً 40 سال جب وہ میدان میں رہے, میدان تیا میں, تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ سے نوازا. تو آپ بھی اپنے من و سلوہ پہ غور کریں کہ فریزر بھرے ہوئے ہیں, فریج بھرے ہوئے ہیں, اور انگنت نعمتیں ہیں ہمارے پاس. آپ فلسطین, کشمیر, افغانستان, انڈیا, پاکستان کے جو مفلوک حال مسلمان ہیں, یا غریب جو لوگ ہیں دنیا میں جو بھوکے ہیں, آپ ان کو دیکھیں اور پھر اپنے حال کو دیکھیں. میں بھی دیکھوں, آپ بھی دیکھیں نا. اور اتنا کچھ میرے اور آپ کے گھروں میں ہوتا ہے, اس کے باوجود ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ جیسے ایک بچہ کہنے لگا, نتھنگ ٹو ایٹ بٹ ٹو ڈو, کہ کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے, میں کیا کھاؤں؟ اپنے سٹور دیکھیں, گاڑیوں کی ڈگیاں دیکھیں جو من و سلوہ سے بھری پڑی ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کی یاد دہانی کراتے ہیں تاکہ شکر کے احساسات پیدا ہوں. کیا کہا؟ کلو, کھاؤ, من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ پاک رزق جو ہم نے تم کو دیا. ولا تطغوا فیہ, اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک طرف بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں, دوسری طرف ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو. اس کی وجہ کیا تھی کہ بنی اسرائیل پر اتنی نعمتوں کی بارش ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل نے نعمتوں کا حق ادا نہ کیا. اب امت مسلمہ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ نعمتیں جب ملتی ہیں تو ان کا حق بھی ادا کیا جاتا ہے, کیونکہ ہر نعمت زبان حال سے اپنے حق کی یاد دہانی کراتی ہے, اور ہر نعمت جو ہے وہ متوجہ کرتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو فراوانی سے پا کر کہیں تم طغیانی میں مبتلا نہ ہو جاؤ. یہ طغیانی جو ہے یہ فرعون کی روایت ہے, یہ فرعون کا طریقہ ہے کہ نعمتیں پا کر وہ طغیانی میں آ گیا نا, فَإِنَّهُ تَغَى, ہے نا. اور مسلمانوں کا, ایمان لانے والوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ شکر گزار بنتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ یہ طغیانی کیا ہے, یہ ہے کہ اسراف نہ کرو. اسراف کرنا کیا ہے؟ کہ اتنا کھائیں جتنی ضرورت ہے, حد سے زیادہ نہ کھائیں. دوسری بات کیا ہے؟ کہ حرام نہ کھائیں. تو یہ بھی طغیانی ہے کہ حرام کھانا شروع کر دیں, حرام کھانا. اور اس میں جو ہے وہ تیسری چیز یہ ہے کہ ضائع نہ کریں, کہ رزق کو ضائع کرنا یہ بھی جو ہے نا طغیانی ہے, کہ جو ہے وہ इधर उधर गिरा रहे हैं, फेंक रहे हैं, उसको जाया करना। और चौथी बात क्या है, ये भी तुगयानी है कि खाने के बाद फिर अल्लाह की नाफरमानी की जाए, ये भी तुगयानी है। खाकर फिर क्या होना था, अल्लाह की बंदगी का हक अदा करना था। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ हमारा दिया हुआ पाक रिज़्क, वला ततगौ फीह, और उसे खाकर सरकशी ना करो। फयहिल्लु अलैकुम गदबी, यानी अगर तुमने ऐसा किया, जो फा है ना, फा के माने ये है तब, तो फिर उतरेगा तुम पर मेरा गुस्सा, अल्लाह नाराज हो जाता है। वमन यहलिल अलैहि गदबी, और जिस पर मेरा गजब टूटा, जिस पर उतरा मेरा गुस्सा, फकद हवा, फिर वो गिर कर ही रहा। आपको पता है ना हवा के माने क्या होते हैं, किसी चीज का बुलंदी से गिरना है ना। तो अब जिस पर अल्लाह का गजब टूटा तो वो गिर के रहेगा ना, इज्जत के फर्ज से वो जिल्लत के फर्ज पर आ जाएगा, इज्जत के अर्श से वो जिल्लत के फर्ज पर आएगा। कहां एक कौम है, उम्मत वस्त है, कहां तौरात, कहां पैगंबर, कहां शहदाल अन्नास, और कहां जो है फिर वो क्या हुआ कि उनको अल्लाह ताला ने जो है उस इज्जत से महरूम कर दिया, और फिर अल्लाह का अजाब जो है वो आ जाता है। وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى, फिर फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अलबत्ता जो तौबा करे, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, और बेशक मैं बहुत बख्शने वाला हूँ, मैं बहुत दरगुजर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे दरगुजर की शर्त बताई जा रही है, और दरगुजर की शर्तें चार हैं। وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, बेशक मैं दरगुजर करने वाला हूँ, मैं माफ करने वाला हूँ, मैं बख्शने वाला हूँ, किन लोगों को, लिमन ताबा, जो तौबा करे। पहली चीज क्या है कि वो कुफर से, सरकशी से, नाफरमानी से, शिर्क से बाज आ जाए, वो तौबा करे, वो गुनाहों के रास्ते छोड़ दे, वो लौट आए। तौबा कहते ही लौटने को है। वह आमना, और वो ईमान लाए, किस पर, अल्लाह पर, रसूल पर, आखिरत पर, सब पर ईमान लाना। ईमान लाने का मतलब क्या होता है कि अल्लाह पर ईमान है तो अल्लाह से डरें, अल्लाह की अतात करें, रसूल पर ईमान है तो रसूल जो है उनकी उसकी सुन्नत पे चलें, आखिरत पर ईमान है तो आखिरत के मराहिल को समझते हुए आखिरत की तैयारी करें, कुरान पर ईमान है तो कुरान मजीद पर अमल करें। तो ये है ईमान। नंबर दो, वो ईमान लाए। नंबर तीन, वो अमिला सवालेहन, और वो अमले सवाले करे। और अमले सवाले क्या है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात के मुताबिक नेक अमल करना, एक नहीं पूरी जिंदगी अमल करना है, किसी खास मौके पर नहीं, हर वक्त अमल करना है। और सवाले, चौथी बात क्या है, सुम महतदा, फिर सीधा चलता रहे। ये बहुत अहम है, ये बहुत अहम है। ये जब जो है ईमान ले आए, जब गुनाहों के रास्ते को खुदा हाफिज कह दिया, जब अमले सवाले करने शुरू कर दिए, तो फिर अहम बात यह है कि जो हदायत का रास्ता है फिर उस पर सीधा चलता रहे, फिर उस पर जो है वो रुकना नहीं है, उस पर फिर पीछे नहीं पड़ना, फिर उस रास्ते को जो है वो छोड़ नहीं देना, बल्कि क्या है कि आगे ही आगे जो है वो बढ़ते चला जाना है। और बहुत से मुफस्सरीन ने इसका जो मतलब है ना, सुम्मा तदा, इसके मानी ये बयान किए हैं कि इस्तकामत, इस्तकामत कि जिस रास्ते को इख्तियार किया है फिर उस रास्ते को छोड़ना नहीं है, बल्कि क्या है उसी रास्ते पर मसलसल इस्तकामत के साथ जो है वो चलता चले जाना है। और होता क्या है कि कुछ दिन काम किया फिर उसको छोड़ दिया, तो अल्लाह ताला को ये चीज जो है वो पसंद नहीं है। फिर फरमाया वमा आजलका अन कौमिका या मूसा, और ए मूसा अलैहि सलाम, क्या चीज तुम्हें अपनी कौम से पहले ले आई। अब आप देखिए, अब फिर वो सिलसिला शुरू किया जा रहा है मूसा अलैहि सलाम का। तो बीच में जो है वो हदायत के लिए कुछ जो है वो नसीहत की गई, कुछ वसीयत की गई, अहम बातें बताई गई, और फिर दोबारा اللہ رب العزت جو ہیں بنی اسرائیل سے جو وعدہ کیا تھا اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ وعدہ کیا تھا نا کہ تم تور کے دائیں جانب ٹھہرو اور پھر 40 دن کی مدت گزرنے پر تمہیں ہدایت نامہ دیا جائے گا. آپ سورت البقرہ میں پڑھ چکے. تو اب وہاں پہ تور پر جو مدت مقرر تھی اس سے پہلے یعنی کہا تھا اتنے دنوں بعد آنا, اتنے دن اپنی قوم میں رہنا ہے موسیٰ, پھر میرے پاس آنا, لیکن وہ اس سے پہلے ہی چلے گئے. اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اے موسیٰ کیا چیز تجھے جو ہے وہ میرے پاس جلدی سے لے آئی, کیوں آپ میرے پاس جو ہے وہ جلدی سے آ گئے. وہ کیا کہتے ہیں, قال ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضا, کہا کہ بس وہ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں, یعنی میں جلدی آ گیا ہوں, قوم بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. ہم اولائی وہ یہ ہیں, علی اثری میرے قدموں کے نشانوں پر میرے پیچھے پیچھے ہیں. وعجلت اور میں نے تو اجلت کی, میں نے جلدی کی, الیک تیری طرف, ربی اصل میں ربی تھا, یا گر چکا ہے, اے میرے رب میں نے جلدی کی تیری طرف, لترضا تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ میرے پاس جلدی کیوں آ گئے, ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ملاقات کا اتنا اشتیاق تھا, اتنا شوق تھا کہ اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر جلدی سے منزل مقصود پر جا پہنچے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کو اتنی کیا جلدی تھی کہ اپنے ہمراہیوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور یہاں آگے. کہا کہ وہ لوگ بس میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, مجھے تیری ملاقات کا شوق یہاں کھینچ لایا ہے. اور یہ وہ موقع تھا جس پہ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو مجھے اپنا آپ دکھا دے, ہے نا. اور یہ سورت البقرہ میں بھی آپ یہ واقعہ پہلے پڑھ بھی چکی ہیں. اور آپ کے ساتھی اور کون تھے جو آپ کے ساتھ آ رہے تھے, بنی اسرائیل میں سے 70 آدمی آپ نے اپنے ساتھ لیے تھے کوہ طور پر, تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر آنا. تو مقصد کیا تھا, لترضا تاکہ آپ مجھ سے جو ہے وہ راضی ہو جائیں, آپ مجھ سے جو ہے وہ خوش ہو جائیں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جلدی آنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پسند تو نہیں آیا نا, تبھی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی پکڑ کی کہ آپ جلدی کیوں آ گئے, یعنی ایک جو وقت مقرر تھا اس سے پہلے ہی آپ کیوں پہنچ گئے, ہے نا. تو اصل بات کیا ہے کہ قوم کو چھوڑ کر اتنی اجلت پسندی کیوں کی. پھر وہ قوم وہ جو سال ہر سال سے غلام تھی اور ہمسایہ قوموں کے ساتھ ان کے اندر بھی جو ہے وہ بچڑے کی پوجا آ چکی تھی, شرک وہ کرتی تھی, ہے نا. اور آپ نے وہ حال بھی سارا سورت بقرہ میں پڑھا کہ اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا, اور ابھی بھی پڑھ رہی ہیں آپ, اتنی نعمتوں سے نوازا, نعمتوں پانے کے بعد وہ اس طرح سے اللہ کے بندے نہ بنے جیسے کہ بننے کا حق تھا. سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ راستہ بنا لو, تو بھی کہہ رہے تھے کہ ہم تو پکڑے گئے, فرعون اور اس کے ساتھی نے وہ دیکھو ہمیں پکڑ لیا. اس کے بعد باہر نکلے تو کہنے لگے کہ ہم جو ہیں اب کیا, کہاں لے آئے میدان میں ہمیں, پھر کہاں سایہ تھا, کہاں منو سلوا تھا, اور کہاں نعمتیں تھی. پھر وہ کہتے تھے کہ آگے جبار لوگ رہتے ہیں, ہم نہیں جائیں گے, ہے نا, ہم نہیں داخل ہوتے. اور کیسے تھے کہ انہوں نے جو ہے بجائے اس کے کہ وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نغفر لنا, اس کی بجائے انہوں نے کیا کہا, ہتا تن کو انہوں نے بدل دیا, ہنتا تن ہنتا تن. تو یہ ان کا جو تھا نا کردار تھا. تو اب یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ جلدی کیوں آ گئے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو راضی کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کا یہ شوق تھا اس کا جواب جو تھا وہ کیا دیا, قال فإن قد فتنا قومك من بعدك, اچھا تو سنو اے موسیٰ ہم نے تمہاری پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا. فإن قد فتنا قومك من بعدك, تیرے بعد تیرے پیچھے سے تیری قوم جو ہے وہ آزمائش میں چلی گئی, آزمائش میں ہم نے ڈال دی. وَضَلَّهُمُ السَّامِرِي, اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا. یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ انبیاء سے اگر چھوٹی سی بھی لغزش ہوتی ہے, چھوٹی سی بھی خطا ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کو پھر پکڑتے ہیں، اللہ ایسی باتوں پر ان کی گرفت کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اجلت پر ان کی گرفت ہوئی ہے کہ پیچھے سے قوم جو ہے وہ آزمائش میں ڈال دی گئی. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس آئے ہیں تو فرط شوق تھا، اللہ کی رضا طلب تھی ان کو، محبت الہی کا تقاضا تھا. یہ کوئی برائی تو نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بری چیز تو نہیں ہے، بس یعنی یہ اجلت تھی کہ وہ جلدی سے اللہ سے کے پاس جائیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ سے ملاقات کریں، اللہ کو دیکھیں، اللہ سے ملیں، ہے نا؟ تو بس یہی تو ان کی جو تھی وہ یہی ان کی تھی کہ جلد بازی انہوں نے کی. تو فی نفس سے اس میں کوئی برائی تو نہیں نظر آتی، لیکن کیونکہ انبیاء کرام جو ہیں وہ میزان حق ہوتے ہیں، وہ حق کا ترازو ہوتے ہیں، ان کا ہر کال و فعل دوسروں کے لیے نمونہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی باتوں پر ان کی گرفت کرتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی اس اجلت پر بھی ان کی جو ہے وہ گرفت ہوئی. تو یہاں پہ مطلب کیا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ کہانی سنانے کا مقصد کیا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے، آپ انتظار کیجئے، اقامت دین کی راہ کی جد و جہد جو ہے، اقامت دین کی راہ میں جو آپ کوشش کر رہے ہیں، اس میں صبر اور انتظار ہی ضروری ہے، اور یہی اللہ کی مصلحت ہے. ورنہ نیک سے نیک اعمال بھی، جو نیک ارادے سے نیک اعمال کیے جائیں، وہ بھی اجلت کی وجہ سے جو ہیں وہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں. تو یہ ہے اس کا نچوڑ اور یہ ہے اس کا نتیجہ. ہم سب کو یہ تو یاد رہتا ہے کہ وہ جلدی چلے گئے تھے اور پیچھے سے قوم نے یہ کر لیا، لیکن کیوں جلدی گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ ہے اہم بات کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ ایک قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، دور کا سفر کر کے. تو باقی جو قبیلے کے لوگ تھے، قافلے کے، وہ تو جس بھی حال میں تھے نا، اسی حال میں بھاگے ہوئے رسول اللہ سے ملنے کے لیے آئے. جو ان کے لیڈر تھے نا، جو ان کے رہنما تھے، قائد، وہ رکے، انہوں نے اپنے بال ٹھیک کیے، انہوں نے اپنے کپڑے ٹھیک کیے، اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس کردار کی، اس مزاج کی تعریف کی باقی صحابہ کے سامنے، کہ یعنی ان کا یہ اخلاق اور ان کا یہ کردار بہت اچھا ہے نا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ ہر چیز میں ایک حسن اور سلیقہ ضروری ہے نا، ٹھہراؤ ہونا، تحمل ہونا، صبر ہونا، اور اس سے اس میں حسن آتا ہے نا. پھر فرمایا وَعَدَ اللَّهُمُ السَّامِرِي، جو سامری ہے اس نے ان کو جو ہے وہ گمراہ کر ڈالا. تو یہ سامری جو ہے یہ کون تھا؟ اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں کوہ طور میں عبادت میں مصروف ہیں اور انتظار میں ہیں کہ 40 دن پورے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو کتاب دے. اسی دوران آپ کی قوم آپ کے بعد پیچھے کیا کرنے لگی؟ بچڑے کی پوجا کرنے شروع کی. کیا آزمائش ملی قوم کو؟ کون سی آزمائش میں قوم مبتلا کر دی گئی؟ کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی. اور انہوں نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ تورات ملے تو اپنی قوم کے پاس قانون لے کر جاؤں، لیکن قوم سے اتنا بھی صبر نہیں ہوا اور انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. سامری نے ان کے لیے اصل میں ایک بچڑا تیار کیا، اور یہ لوگ جو تھے وہ بچڑے کی پوجا پاٹھ میں جو مصروف ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے قوم کا یہ حال کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا. اور جب آپ کو یہ اطلاع ملی تو آپ جو تھے بہت غصے میں آ گئے. آپ کا وہاں پہ قیام بھی ضروری تھا، آپ اپنے نفس پر جبر کر کے اس مدت تک رہے جب تک کہ تورات مل جاتی، لیکن آپ بہت ہی تکلیف کی حالت میں تھے، بہت غصے میں تھے. اور آپ سوچیں کہ کیا کیفیات ہوتی ہوں گی موسیٰ علیہ السلام کی، کہ اللہ نے کیا کیا نوازا اور قوم نے جو ہے وہ کیا 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 نا، کیا قوم کا جو تھا وہ حال تھا. تو سامری جو ہے یہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کا اصلی نام نہیں تھا، بلکہ کوئی خاص سامری شخص تھا، جیسے کہ پہلے تعریف کا الف لام موجود ہے، السامری. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ ایک تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ سامر یا تو اس کے وطن کا نام تھا، یا پھر اس کے دادا پردادا، یعنی اس کے جد امجد میں سے کسی کا نام تھا. اور عرب میں عام دستور ہے نا کہ جو پیچھے بزرگوں کا نام ہوتا ہے وہ آگے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں سامری جو تھا اس زمانے میں سامری قبیلے یا نسل کے لوگ جو ہیں بہت سے گزرے ہیں، اور انہی میں سے خاص ایک شخص، ایک خاص سامری وہ شخص تھا جس نے بنی اسرائیل میں سنہری بچڑے کی پرستش جو ہے وہ پھیلائی، تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کرتے ہیں کہ سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا. فرجع موسیٰ الی قوم ہی غضبان اسفا، موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف غضبان، بہت غصے میں. مبالغے کا صیغہ ہے، اور مطلب کیا ہے اس کا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنی قوم پر بہت ہی غم اور غصہ تھا، اور یہ قدرتی سی بات ہے کہ کوہ طور پر اس حادثے کی اطلاع ملی ہے، اور آپ کو بہت ہی غصہ تھا اس بات پر کہ جو آپ کی قوم کے اندر شریر قسم کے لوگ تھے انہوں نے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا، ہے نا؟ تو جو فاسد ہوتے ہیں، جو شریر ہوتے ہیں، وہ بات کو بننے ہی نہیں دیتے نا. جیسے پاکستان لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر، اور پاکستان تو لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ نعرہ لگا کر، لیکن جو بن گیا تو دستور جو تھا وہ کہا کہ انگریز سے لے لیتے ہیں. جو عدالتیں تھیں اس میں جو فیصلے ہوتے تھے وہ انگریز کے قانون پر، ہے نا؟ تو اب ضرورت کیا تھی؟ یعنی آزادی ملنے کے بعد ضرورت یہ ہے کہ قانون قرآن کو بنایا جائے. اور کہتے ہیں کہ جو قانون تھا وہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ قرآن منظور کر لیا گیا تھا، لیکن اپلیکیشن نہیں کی گئی، اور آج کئی سال گزر گئے ہیں، کئی سال گزر گئے. پاکستان جو ایک اسلامی ملک ہے، یعنی آپ سوچیں کہ اس قوم کا اور اس کے لیڈروں کا اور اس کے عوام کا جو ہے اس سے بڑھ کر بدقسمت اور کون ہوگا نا. تو آپ اس مثال کو اس مثال سے آپ لے کر دیکھیں، یعنی اتنی محنتوں کے بعد، اتنی مشقتوں کے بعد، اتنی قربانیوں کے بعد آزادی لے بھی لی، لیکن اگر آزادی کو برقرار نہ رکھا اور آزاد ذہن پیدا نہ ہوئے اور اللہ کی بندگی اور عبادت میں لوگ مصروف نہ ہوئے تو پھر کیسا؟ تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی غم تھا، بہت ہی غصہ تھا. اور کہتے ہیں کہ چھوٹوں پر غصہ آتا ہے اور بڑوں پر غم انسان کو ہوتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے کہ اس نے ایسے کیوں کیا. اسیفہ غصے غم میں تھے، غضبان غصے میں تھے، تو غم بھی تھا اور رنج بھی تھا. رنج بھی ہوتا ہے نا کسی کے لیے بہت کچھ کیا جائے اس سے ہٹ کر. قال یا قومی، کہنے لگے اے میری قوم کے لوگو، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ اور اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ بھلائیوں سے اس قوم کو نوازا تھا. مصر سے خیریت سے نکالا، غلامی سے نجات دی، دشمن کو سمندر کی لہروں میں غرق کر دیا، تہس نہس کر دیا. پھر صحراؤں میں، پہاڑوں میں ان کے لیے سائے فراہم کیے، بادلوں کا سایہ، ہے نا، غمام کا سایہ. پھر خوراک کا انتظام، کیا یہ وعدے نہیں تھے جو سارے اللہ تعالیٰ نے پورے کیے؟ تو جس طرح اللہ نے یہ سارے وعدے پورے کیے تھے، ان کو ضرورتیں ان کی پوری کی تھیں، تو اسی طرح تو اللہ تعالیٰ نے ان سے شریعت بھی عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا نا. تو وہ خیر کا وعدہ تھا، تو اس کا ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا، قانون کا وعدہ. الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا اللہ نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تھے کوہ طور کی طرف اور اپنے سرداروں کو اپنے ساتھ لیا تھا، تو آپ نے جو ہے وہ اپنی قوم کو ہدایت کی تھی، اور جو پیچھے لوگ تھے، جو پیچھے سردار تھے، 70 لیے تھے، باقی تو پیچھے ہی تھے نا، ان کو یہ ہدایت کی تھی کہ میں شریعت لینے جا رہا ہوں، میں اللہ سے قانون لینے جا رہا ہوں، جب تک میں واپس نہ آؤں تم لوگ یہی ٹھہرے رہو. اور ہارون علیہ السلام کو ان کا نگران مقرر کیا تھا. افتعال علیکم العہد، اب پوچھتے ہیں ان سے کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں؟ کیا مطلب ہے کہ وعدہ پورا ہونے میں بہت دیر ہو گئی کہ تم بے صبرے ہو گئے؟ ام ارد تم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا پھر تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے ہو؟ ام ارد تم، کیا تم نے ارادہ کر لیا، ان یحل علیکم، کہ اترے تم پر، نازل ہو تم پر، جائز ہو جائے تمہارے لیے، غضب من ربکم، تمہارے رب کا غم، تمہارے رب کا غصہ، تمہارے رب کا عذاب. فاخلفتم موعدی، کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی. اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں کون سا وعدہ ہے جو انہوں نے توڑا تھا؟ ये यहाँ पे वादा से मुराद वो वादा है जो हर कौम अपने नबी से करती है, और क्या है उसको फॉलो करने का वादा, उसके इत्तबा का वादा, मुआइद यहाँ पे वादा है अतात का, कि जो भी वो हदायत देंगे, जो भी वो शरीयत लाएंगे, जो वो उनको बातें कहेंगे अमल करने की, वो उस पर साबित कदम रहेंगे। और वादा किस चीज का? अल्लाह के साथ बंदगी का वादा। और आपको पता ही है ना कि वहां से निकाला क्यों था, कि फिरौन की बंदगी नहीं करनी, शिर्क नहीं करना, अल्लाह की बंदगी करनी है। कालू वो बोले मा अखलफना मौईदा का बिमल्किना, कि हमने खिलाफ वर्जी नहीं की तेरे वादे की। अब क्या कहते हैं आप सोचें जरा, इस कौम का भी आप हाल देखें कि अब यहां पर जो है वो क्या कहते हैं, मा अखलफना मौईदा का बिमल्किना। मल्क जो है इख्तियार और इक्तदार के मानी में आता है ना, तो वो कहते हैं कि आप हमसे जो अहद लेकर गए थे, हमने इम्कान की हद तक इस पर कायम रहने की कोशिश की है ना, मा खलफना मौईदा का बे मलकीना, यानी अपने इख्तियार से नहीं वादा खिलाफी की। तो मतलब क्या हुआ इसका, कि इम्कान भर हमने इबादत की कोशिश की, वादे पे पूरा रहने की कोशिश की, लेकिन हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि फिर हम जो है वो हम वादे को पूरा ना कर सके, है ना। तो क्या कहा कि हमने तो कोशिश की थी कि हम वादा पूरा करते, अब ये जो है वो तावील पेश करते हैं। तो यहां पे मुफस्सरीन जो हैं क्या बात बताते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनकी सरजनश की, तो सबसे पहले कहते हैं कि उन्होंने कौम के बुजुर्गों की सरजनश की, जितने भी कौम में बुजुर्ग थे, बड़े थे, लीडर थे, सबसे पहले उनका मुहासबा किया कि मेरी गैर हाजिरी पर कौम को संभालने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी ना, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि हमारी मर्जी और इरादे को तो कोई दखल नहीं है, बल्कि क्या है, वलाकिन्नहुम मिलना उजारम मिन ज़ीनतिल क़ौमी, के हम पर डाल दिया गया था, हम मिलना लाद दिया गया था, औजारन बोझ, मिन ज़ीनतिल क़ौमी, कौम की जीनत का, और जीनत से मुराद यहाँ पे जेवर है। क्या मतलब है कि लोगों के जेवरात की इमानत का बोझ जो हमारे ऊपर था, जो हमारे ऊपर लाद दिया गया था, वो क्या किया हमने, फ़क़ज़फ़नाहा, हमने उसको उतार फेंका, हमने क्या की, हमने उसको उतार दिया अपने ऊपर से, फ़क़ज़ालिका अल-क़िस्सा मेरी, हमने उसको जब फेंक दिया, जैसे कह नहीं कर दी जाती किसी चीज की, जब यानी हमने उसको फेंक दिया, कज़फ़ के मानी क्या होता है, फेंकना, तीर फेंकने के लिए भी आता है, तो जब हमने उसको फेंक दिया, फिर सामरी ने ही कुछ कर डाला, फ़क़ज़ालिका, बस इसी तरह फिर कुछ सामरी ने कर डाला, अल-क़िस्सा मेरी, सामरी ने जो है वो कुछ कर डाला। तो यहां पर कौम के जेवरात से कौन से जेवर जो है वो मुराद हैं? हाँ, इस सिलसिले में मुफस्सरीन की राय ये है कि एक राय तो ये है कि उस जमाने में मिस्र की औरतें बड़े भारी जेवर पहनती थी, तो जब ये मिस्र से निकले हिजरत करते हुए, तो इन्होंने जो भी जेवर था ना सारा वो अपने साथ ले लिया। अब सहरा में है, जेवर लदे हुए चल रहे हैं और भारी जेवर है, तो तंग आ गए ना, तो वो उन्होंने अपने लीडरों कायदों के पास जमा करा दिया कि आप इसको संभाल के रखें, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। और अब जो है वो जो सरदार थे, लीडर थे, उन्होंने इमानत के तौर पर जो लोगों के कीमती जेवर लिए हुए थे, खिदमत समझकर वो उसको ले तो रहे थे, पूरा तो कर रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि जो कौम के लोग थे उनको लगा कि ये हमारी इमानत में कहीं खयानत ना कर दें, तो उन्होंने कहा नहीं, अब हमारे जेवर जो है ना वापिस कर दो, और उन्होंने जेवर जो थे वो क्या किया, फ़क़ज़फ़नाहा, फिर उन्होंने जेवर जो थे वो उतार दिए, तो उन्होंने जेवर जो थे वो उतार दिए, तो उन्होंने जो सरदारों के पास जो इमानत थी वो उन्होंने दे दी। और या इसके मानी ये भी बताए जाते हैं कि जो सरदार थे, क्योंकि उसके पास सारा जेवर था उनके पास, उन्होंने वो जेवर जो है वो भी थक गए थे उठा उठा के, उन्होंने नीचे रख दिया या दे दिया, तो उनके अंदर एक शख्स था सामरी, तो सामरी ने क्या किया, फअखरजा लहुम इजलन जसदन, तो वो उनके लिए एक बछड़े की मूरत बना लाया, जसद, इजलन जसदन, बछड़े की जो है वो सूरत बना लाया, मूरत बना लाया, लहू खुआरुन, और जिसमें से उसमें से जो है वो बैल की सी आवाज निकलती थी। तो खुआर जो है इसके मानी क्या है? इसके मानी होते हैं बछड़े, बछड़े के डकरने की आवाज को कहते हैं। जब बछड़े का धड़ बनाया तो उसमें से भां भां की आवाज निकलती थी, क्योंकि सामरी जो था मिसर के फन फन जो था ना बुतगरी का, कहते हैं सामरी इसका बड़ा माहिर था, और उस जमाने में ये जो बुत बनाना ये फन मिसर में बड़े उरूज पर था। एक माहिर आदमी के लिए बछड़े का ऐसा धड़ बना लेना तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है ना। और अब उसमें से जब हवा गुजरती थी तो बछड़े की सी आवाज निकलती थी, तो सामरी ने इस आवाज को अपनी करामत का नतीजा करार दिया। फकालू हाजा इलाहुकुम व इलाहु मूसा, फिर वो कहने लगे ये है तुम्हारा इलाह और मूसा अलैहिस्सलाम का इलाह। फनसिया, और क्या हुआ कि मूसा इसे भूल गया, यानी इनको खूब याद था कि ये है मूसा अलैहिस्सलाम का खुदा और जो है वो तुम्हारा खुदा, और फनसिया मूसा इसे भूल गया। इसका क्या मतलब है? अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है यहां पर ये बात बता रहे हैं कि जब सामरी ने उनको गुमराह किया तो बछड़ा बना दिया, तो साथ ही उसने जो है उनको ये भी कहा कि ये जो खुदा है ना, ये जो बछड़ा है, ये दरअसल ये तुम्हारा खुदा भी है और मूसा अलैहिस्सलाम का भी। नहीं, आप सोचे पूरी कौम को भी कहा कि तुम्हारा है, वह इलाहु मूसा और मूसा अलैहिस्सलाम का। फनसिया, पस मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो भूल गए। तो गोया के वो उनको ये बात बताना चाह रहे थे कि यानी यही खुदा जो है यही मूसा अलैहिस्सलाम का खुदा था, वो तो भूल कर चले गए कोहे तूर पर अल्लाह के पास, वो तो भूल कर चले गए वहां पे शरीयत लेने, असल खुदा तो यही है। अफला यरौना अल्ला यरजिउ इलैहिम कौला, क्या वो देखते ना थे कि ना वो इनकी बात का जवाब देता है? अल्लाह यरजिउ इलैहिम कौला, कि उनका उस बछड़े का कॉल इसकी इनकी तरफ लौटता ही नहीं, गोया कि वो बोलता ही नहीं था। वला यमलिकु लहुम दर्रं वला नफ़ा, और ना इनके नफा नुकसान का कुछ इख्तियार रखता है। तो यहाँ पे दो सवाल जो है वो रखे गए हैं इनके सामने, और पहला सवाल क्या है कि कौम ने जब गौशाला परस्ती शुरू की, जब गाय के बछड़े की पूजा करनी शुरू की, तो फिर उनको ये बात समझ में ही ना आई कि बछड़ा जो है ये बोलता भी नहीं है और ना ही इसके पास कोई इख्तियार है कि जिससे जो है वो कोई नफा दे सके या नुकसान दे सके। तो नफा नुकसान कौन देता है? अल्लाह ताला की जात देती है ना। तो इस सिलसिले में आप मजीद इसको जो है वो समझना चाहती हैं तो आप देखें कि तवील सफर में जेवरात का बोझ जब आवाम के लिए मुश्किल हो गया तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए, कौम के लोगों ने कहा कि हमारे लिए इसको उठाना मुश्किल है तो ऐसा क्यों ना करें कि इकट्ठा करके सारे जेवर को इकट्ठा करते हैं, पिघला लेते हैं, इसकी ईंटें बना लेते हैं ताकि आसानी, ईंटें जो है ना गधे बैले गधों पर और बैलों पर लादी जाएंगी और हमारे लिए सफर करना आसान हो जाएगा, और हर एक जेवर की मिकदार अलग अलग लिखी ली जाए ताकि फिर बाद में अपने हिस्से का सोना जो है वो बांट कर जेवर जो है वो बनवा सकें। तो कहते हैं कि इस तरह जेवर जो है वो लोगों ने जो है वो उतारे। दूसरी बात जो है, अहम बात जो है वो क्या है कि मिस्र में चूंकि बड़ी देर तक उन्होंने गाय की पूजा, गाय के बछड़े की पूजा होती भी देखी थी और जहन उनके पूरी तरह साफ नहीं हुए थे, जब सामरी ने उससे जो है वो गाय का बच्चा बनाया और कहा कि ये तुम्हारा खुदा भी है और मूसा अलैहिस्सलाम का भी, और वो तो भूल कर चले गए कोहे तूर पर, तो कौम के लोग जो थे फौरन कहने लगे कि हाँ ये सही बात है ना। यानी अक्सरियत जब वो काम करने लगी, देखा देखी सारे उस फितने में जो थे वो मुब्तला हो गए। और अल्लाह ताला जो है ये सवाल उनसे पूछ रहे हैं, अफला यरौना अल्ला यरजिउ इलैहिम कौला, कि जब सब ये इस फितने में आजमाइश में मुब्तला हुए थे तो उनको समझ ही नहीं आती थी कि वो ना सुनता ही नहीं है तो बात का जवाब कैसे दे, और जब वो कोई इख्तियार ही नहीं है उसके पास तो ना इनकी बिगड़ी को बना सकता है ना बनी को बिगाड़ सकता है ना। तो ये चीज इलाह कैसे हो सकती है? तो ये बड़ी अहम बात है। और मक्का के लोग भी बहुत से बुतों की पूजा कर रहे थे ना जो उनको नफा नुकसान नहीं पहुंचाते थे। वलकद काला लहुम हारून मिन कब्लु या कौमी इन्नमा फुतिन्तुम बिही, अब मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई जो 3-4 साल उनसे बड़े थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम जाते हुए उनको अपना कायद, अपना नायब, अपना जो है वो खलीफा मुकरर करके गए थे पीछे से। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने के आने से पहले हारून अलैहिस्सलाम ने जो है अपनी कौम के लोगों से क्या कहा कि मिन कबलु या कौमी इन्नमा फतनतुम बिही, कि तुम इसकी वजह से फितने में पड़ गए हो, पहले ही इनसे वो कह चुके थे। यानी यहाँ पे जो है ना काला लहुम मिन कबलु, यानी पहले ही हारून अलैहिस्सलाम उनसे कह चुके थे कि इन्नमा फतनतुम बिही, कि ये जो ये बछड़े की पूजा जो है ये दरअसल तुम्हारी बहुत बड़ी आजमाइश है, तुम तो इस वजह से फितने में पड़ गए हो। वह इन्ना रब्बा को मुर्रहमान हूं, और बेशक तुम्हारा रब तो रहमान है। फत्तबिउनी, पस तुम मेरी पैरवी करो, वातीउ अमरी, और मेरी ही बात मानो। और आप देखें कि अब यहां पर अब ये नहीं है कि कायद ने जो खलीफा है उसने पीछे से अपना फर्ज अदा नहीं किया, कौम को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आजमाइश है, ये गलत है, ये सही नहीं है, तो रहमान की पैरवी करो और मेरी पैरवी करो और मेरा कहना मानो। तो ये जो होता है ना इत्तबा, इत्तबा का मतलब होता है कि किसी के कहे बगैर खामोशी से खुशी से जो है ना किसी के फुटप्रिंट पे चलना, खुद से करना, चुपके चुपके खुद से करना। और अतात का क्या होता है मतलब कि हुक्म की पैरवी करना, कि जो कहा जाए उसको माना जाए। तो अब यहाँ पे दोनों ही बातें हैं कि तुम मेरी पैरवी भी करो और मेरी बात भी मानो। कालुल्ला नबरहा अलैही, मगर उन्होंने उससे कह दिया कि हम तो इसी पर इसी की पैरवी करते रहेंगे। लन नबरहा अलैही, हम हरगिज नहीं हटेंगे इससे, आके फीना, हम जमे रहेंगे। हत्ता यरजिया इलैना मूसा, जब तक कि मूसा अलैहिस्सलाम वापिस ना आ जाए। अब आप देखिए कि अब यहां पर कौम के लोग बजाय इसके कि हारून अलैहिस्सलाम का कहना मानते, अब उन्होंने उल्टा जवाब दिया कि हम तो इसी की परस्तिश करते रहेंगे जब तक मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो आ ना जाएं। तो क्या कौम का ऐलान था कि जब तक मूसा अलैहिस्सलाम वापस नहीं आते उनकी वापसी तक हम ये परस्तिश करते रहेंगे और देखेंगे कि वो आकर क्या फैसला करते हैं। आप सोचें कि पूरा आवे का आवा ही बिगड़ गया था। और बहुत से लोग जब गलत काम कर रहे हो ना तो देखा देखी जो चंद एक होते हैं वो भी उसके साथ जो है वो मिल जाते हैं। तो हारून अलैहिस्सलाम की तमाम कोशिशों के बावजूद जो थे वो लोग जो थे वो इसी जिहालत पर जमे रहे। अब क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो वापस आते हैं, तो कौम को जो है डांटने के बाद हारून अलैहिस्सलाम की तरफ पलटते हैं और कहते हैं, या हारून, ए हारून, मा मना का, किसने तुम्हें मना किया था? इज रईता हूं मुदल्लू, जब तुमने इनको जो है वो गुमराह देखा था, तो जब तूने इनको गुमराह देखा था तो तुम्हें किस चीज ने मना किया था? किस चीज ने तेरा हाथ पकड़ा था? अल्लाह तत्तबियन, के मेरे तरीके पर अमल ना करो, कि मेरी पैरवी ना करो। असल में तत्तबियनी था, या गिर चुका है कि मैंने जो रास्ता बताया था और जो मेरा पैगाम था तुम्हारे नाम कि तुमने पीछे से इनका ख्याल रखना है, तो तुम्हें आखिर किस चीज ने जो है वो मना कर दिया? अफा असईता अमरी, क्या तुमने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की? यहां कौन सा हुक्म मुराद है? हाँ, वो हुक्म जो पहाड़ पर जाते वक्त वो दे गए थे, और ये सूरत आराफ में मिलता है इन अल्फाज में। वकाल मूसा लिअखीही, और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई से कहा, हारूना, हारून से कहा, क्या कहा? हारून अखलुफनी फी कौमी, के मेरी कौम की तुम जानशीनी करना, व असलह, और इस्लाह करना, वला तत्तबे सबील अल मुफसिदीन, और मुफसिदों के तरीके की पैरवी न करना। ये जाते हुए वो कह गए थे। قال يا ابن أم، अब आप देखें कि हारून अलैहिस्सलाम जो हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हैं, है ना, मगर मनसब के लिहाज से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े थे, है ना, हारून अलैहिस्सलाम मनसब के लिहाज से छोटे थे। तो इसलिए वो कहते हैं, यब ना उम्मा, ऐ मेरी माँ के बेटे, ऐ मेरी माँ जाए, ला ताखुज़ बिल्लिहयती, मेरी दाढ़ी ना पकड़, वला बिरासी, और ना मेरे सर के बाल जो है वो खींच। तो अब जो है موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بہت ہی پریشان ہیں کہ قوم کے لوگوں نے بچڑے کی پوجا جو ہے وہ کیوں کی، کیوں انہوں نے جو ہے وہ اللہ کا حکم، اللہ کی اطاعت جو ہے اس پر وہ کیوں نہ قائم رہے. تو اب اسی غصے کی حالت میں جو ہے وہ اپنے بھائی کا محاسبہ کرتے ہیں، اور بڑا ہی سخت محاسبہ کرتے ہیں. کیسے؟ کہ داڑھی اور سر کے بال جو ہیں انہوں نے پکڑ لیے ہیں، اور یہ بھی جو ہے وہ ایک رائے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی جلالی طبیعت کی وجہ سے، چونکہ وہ جلالی طبیعت کے اور سخت جوش اور غضب کے مالک تھے، تو اسی غصے کی وجہ سے انہوں نے اپنے ایک ہاتھ میں ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑا اور دوسرے میں ان کے سر کے بالوں کو. اور آپ دیکھیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام گو کے بڑے تھے، لیکن بڑے تحمل سے ان کو کہنے لگے کہ کیا کہا، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں تو یہ نہ کہے کہ میں نے بنی اسرائیل میں جو ہے وہ پھوٹ ڈال دی. فرقتا کیا ہے؟ فرقہ بندی. فرقتا اس کا مطلب یہ ہے، اب وہ معذرت پیش کرتے ہیں کہ میں نے کوئی سخت قدم اس لیے نہیں اٹھایا کہ کہیں بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ نہ پڑ جائے. حضرت ہارون علیہ السلام اپنی معذرت پیش کر رہے ہیں، انداز خطابت بہت ہی پیارا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا غدبان اصطفیٰ دیکھیں، اور ان کا انداز دیکھیں، اور ان کا اے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑ، بلکہ کیا ہے، کیا کہا، لا تاخذ باللحیتی ولا براسی، سر کے بال بھی نہ پکڑ، داڑھی بھی نہ پکڑ، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں بنی اسرائیل کے درمیان جو ہیں وہ کہیں تو یہ نہ کہے کہ میں نے پھوٹ ڈال دی، ولم ترقب قولی، اور میں نے جو ہے وہ تیری بات کا جو ہے وہ لحاظ نہیں کیا، دھیان نہیں رکھا، ترقب تیری بات کا جو ہے وہ پاس نہیں کیا. اصل میں حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس دو ہی جو تھی وہ شکلیں باقی رہ گئی تھی، یا تو وہ کیا کرتے کہ اپنی قوم میں سختی کرتے اور جو لوگ یہ کام کر رہے تھے ان کو قتل کرتے، اپنی قتل کرتے، سزا دیتے ان کو کوئی، اور پھر اپنی قوم کے لوگوں کو جو صحیح تھے لوگ ان کو لے کر الگ ہو جاتے. تو اس میں کیا تھا کہ تفریق ملت اور باہمی کشت و خون، باہمی لڑائی جھگڑا. اور دوسری شکل کیا تھی کہ حسن تدبیر کے ساتھ، معاملہ فہمی کے ساتھ، اور اپنے دبدبے کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ نصیحت کرتے. تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے نصیحت ان کو کی اور ان کو سمجھایا. تو آپ دیکھیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں سورت آراف میں بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی قوم کو پیچھے سے سمجھانے کی جو ہے وہ پوری کوشش کی ہے، لیکن قوم جو تھی اس کا حال کیا تھا. یہ آیت 150 سورت آراف میں دیکھیں کہ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، غصے میں، غم میں جب واپس لوٹے موسیٰ علیہ السلام تو کہنے لگے کتنی بری جانشینی کی تم نے میرے بعد. عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، یعنی رب کا حکم آنے میں کیا تم نے جلد بازی کی، عجلت، کہ ابھی وہ آیا نہیں، اور یہ فَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، اور اس نے پھینک دی تختیاں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑ لیا بھائی کے سر کو، اس کے بالوں کو، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اس کو اپنی طرف کھینچنے لگے. قَالَ ابْنَ أُمَّ، کہنے لگے ہے میری ماں کے بیٹے، إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي، کہ میری قوم نے مجھے کمزور جانا، وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دے، فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، پس تو دشمن کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع نہ دے، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتْ، وَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، دشمن کو ہنسنے کا موقع نہ دے، وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جو ہے وہ نہ بنا، وَلَا تَجْعَلْنِي، اور تو نہ مجھے شامل کر ظالم قوم کے ساتھ. اور پھر ساتھ ہی دعا کی، قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے اپنا فرض ادا کیا, یہاں تک کہ بات وہی قتل و غارت تک پہنچ گئی اور انہوں نے جو قوم کے لوگوں نے ان کو مانا ہی نہیں نا, اور انہوں نے جو ہے وہ قتل و غارت کی بجائے اصلاح کی صورت جو تھی اس کو پسند کیا, وہ چاہتے تھے قوم فساد سے محفوظ رہے, اس لیے انہوں نے جو ہے یہ کیا. تو آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے وہ شہید ہونا جو ہے وہ گوارا کر لیا, قبول کر لیا, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ کہتے ہیں کہ جب وہ باغی آگے تھے, فاسد لوگ ان کے گھر کے ارد گرد اور گھرو کر لیا تھا, تو لوگوں نے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور بھی بہت سے مسلمانوں کے صحابہ کے جو بیٹے تھے اور صحابہ جو تھے وہ جمع تھے اور چاہتے تھے کہ تلوار اٹھائیں اور اس باغی گروہ کو جو ہے وہ ان کا مقابلہ کریں, ان کو منع کریں, انہیں ماریں, لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے لیے جو ہے میری وجہ سے جو ہے نا مسلمان امت کا خون جو ہے نا وہ بہے. تو انہوں نے امت مسلمہ میں فساد جو ہے اس کو پسند نہ کیا. اب اس کے بعد حضرت جو ہے وہ ہارون علیہ السلام سے پوچھنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا, پھر سامری کی طرف متوجہ ہوئے.